والشك في أمره، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على عدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صلوات الله ورحمة الله. قرآن مجید میں سورہ انشقاق کی یہ آیت کریمہ ہے. یہ سورہ 30ویں جز کا سورہ ہے کہ جس میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے آواز دی جا رہی کہ یا ایھا الانسان. یہ خطاب قرآن میں بہت زیادہ نہیں ہے، مخاطبین قرآن کے الگ الگ ہیں، کہیں پر خاص طریقے سے کہیں کہا گیا ہے بات جو یا ایھا الناس یہ خطاب ہے. یا ایھا الناس کے خطاب میں بھی تمام انسان ہیں، لیکن انسان کہہ کر خاص کر توجہ دلائی جا رہی ہے ان کے انسانی پہلو کی طرف. کہیں پہ قرآن میں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کہ یہ خطاب بھی قرآن میں شاید 85-86 مرتبہ ہے، کہ یہ بہت ہی اہم ہے وہ آیات کی جس میں ڈائریکٹ مومنین کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کی جو ایمان لے آئے. ان آیات پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. وہ آیات کی جس میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب ہو رہا ہے، کم سے کم ان آیات کو تمام ناس تک پہنچانا یہ امت مسلمہ کی ایک ذمہ داریوں میں سے. جو تو ساری آیتیں ہیں سب لوگوں تک پہنچیں، تمام آیتوں کا نور اور تمام آیتوں کی نورانیت، لیکن خاص کر وہ آیتیں کہ جس میں یا ایھا الناس یا ایھا الانسان کہا جا رہا ہے، چونکہ سارے انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ ہی سے سلسلہ یہ شروع ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ کی غالباً 21-22 نمبر آیت ہے، وہیں سے یا ایھا الناس کا خطاب شروع ہوتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے پہلے والوں کا بھی خالق ہے، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے آنے والوں کو بھی پیدا کیا. اور یہ شاید آخری خطاب ہوگا اس طرح کا کہ جہاں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن ناس کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا ہے بلکہ یا ایھا الانسان کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو پوری کوشش کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. قد کے معنی انشاءاللہ شاید بعد میں اور توضیح کی جائے، یعنی کوشش اور محنت اور مشقت کے ساتھ سفر کو طے کرنا. فملاقیہ، تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والا ہے، ملاقات کرے گا. کہ یہ سورہ انشقاق، اس کے پہلے 2-3 آیتیں، کچھ 5 آیتیں اور ہیں جو مقدمے کے طور پر ہیں. اصل مطلب یہ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں. اس کے پہلے جو آیت ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان کو شکافتہ کر دیا جائے گا، اذنت ربها وحقت، اذنت لربها وحقت، کہ یہ پروردگار کی اطاعت میں آسمان لگا ہوگا، جو کچھ اس کو حکم دیا جائے گا وہ انجام دے گا، اور یہ اس کا سزاوار بھی ہے، کیونکہ آسمان انسان تو نہیں ہے، انسان ہے جو نافرمانی کرتا ہے، آسمان کبھی نافرمانی نہیں کرتا، یعنی اللہ کی کوئی بھی مخلوق کبھی نافرمانی نہیں کرتی، اگر نافرمانی کرتا ہے تو یہ انسان ہے، یا انسان جیسی ملتی جلتی ایک مخلوق اور جس کا نام جن ہے، یہ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ اذا السماء انشقت، آسمان کو شکافتہ کیا جائے گا، جب تک حکم پروردگار ہے کہ آسمان اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، جب اسے شکافتہ ہونے کا حکم دیا جائے گا تو وہ شکاف ہو جائے گا، اور یہ اطاعت کرے گا پروردگار کی، اور یہ اطاعت کرنا اس کے لیے سزاوار ہے، لازم ہے اس کے لیے اطاعت کرنا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا یا زمین کو ہموار کر دے، دونوں معنی ہے اس، مدت یعنی کھینچ دینا بھی ہو سکتا ہے، کہ زمین و آسمان کی حالت خراب ہوگی، یہ در حقیقت قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے، اور ہموار کرنے کے معنی بھی کیے گئے ہیں اس معنی میں، چونکہ وہ پہاڑ جو ہوں گے زمینوں پر، ہموار زمین یعنی پلین زمین، ہموار برابر کی ہوئی زمین، یہ جب بھی جگہ جگہ پہاڑیاں دکھ رہی ہیں اس کے لیے قرآن میں دوسری جگہ پہ کہا گیا کہ، دوسری آیت میں قرآن میں کہا گیا کہ سورہ قارعہ ہے، القارعہ تو ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، وہ دن وہ ہوگا قیامت کا کہ جب پہاڑ روئی دھنی ہوئی روئی کی طریقے سے بکھر رہے ہوں گے، روئی دھنتے ہوئے دیکھا ہے کبھی آپ لوگوں نے، جب روئی جو ہے دھنی جاتی ہے تو اس طریقے سے، یوں روئی اگر سمٹ جائے تو تھوڑا وزن محسوس ہوتا ہے، تھوڑا بھاری لگتا ہے، جب اس کو دھن دیا جاتا ہے، دھنی جا رہی ہوتی ہے تو بالکل، مثال بھی دی جاتی ہے، اصل محاورہ ہے، دھنی ہوئی روئی یعنی اس قدر ہلکا ہو کر، یہی پہاڑ جو عظمتوں کی علامت بنا ہوا ہے، جو صلابت اور مضبوطی اور سنگینی اور وزن کی علامت بنا ہوا ہے پہاڑ، وہ دھنی ہوئی روئی کے طریقے سے بکھر رہا ہوگا، تو زمین جو ہے ہموار ہوگی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کا اگل دے گی، الٹ دے گی، اگل دے گی زمین، اور خالی ہو جائے گی، اندر سے زمین خالی ہو جائے گی۔ وَعَذَنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ، یہ بھی اس لیے کرے گی چونکہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہوگی زمین، زمین بھی اللہ کی اطاعت، جو کچھ کہا جائے گا اطاعت کرے گی۔ سورہ زلزال میں کہا گیا کہ زمین کو کہا جائے گا یَوْمَ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، وہ دن ہوگا جب زمین اپنی خبریں بیان کر رہی ہوگی، زمین خبر بیان کرے گی، یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، زمین بولے گی، زمین خبر بیان کرے گی، یہ تو ہم نے نہیں سنا تھا، خبر جو ہے ٹیلی ویژن بیان کرتا ہے، آدمی بیان کرتا ہے، باشعور انسان بیان کرتا ہے، مگر قرآن کہتا نا یوم تحدث اخبار، یہ سورہ زلزال میں ہے، یہ وہ دن کہ جس دن زمین اپنی خبر بیان کرے گی، خود اپنی خبر کی، میرے اوپر کیا کیا ہوا، کہاں کیا ہوا، کس زمین پہ کیا ہوا، کہاں کتنے بڑے کام کیے گئے، کہاں کتنے اچھے کام کیے گئے، مثلا نجد سے لے کے کربلا تک کی سرزمین پہ کیا ہوا، یہ زمین کو حق ہے کہ وہ بیان کرے، کن ویروس کو زندہ کیا گیا، کن فضیلتوں کو زندہ کیا گیا، یہ زمین بیان کرے گی، کہاں پہ جرم ہوا، کہاں پہ گناہ ہوا، سیریا کی سرزمین پہ کیا ہوا، افغانستان کی سرزمین پہ کیا ہوا، زمین بیان کرے گی، میانمار کی سرزمین پہ کیا ہوا، زمین کو حق ہے وہ بیان کرے، لیکن بیان کیسے کرے گی، زمین تو بیان کرنا نہیں جانتی، زمین تو خبر دینا نہیں جانتی، تو قرآن کہتا ہے کہ اس لیے بیان کرے گی کیونکہ یوم قرآن یہ آیت یوم تحدث اخبارہا، کیوں بیان کرے گی، بأن ربک اوحا لہا، کیونکہ اللہ نے زمین پر یہ وحی کی ہے کہ وہ بیان کرے آج، وہی پروردگار کے اثر میں زمین بیان کرے گی. اور یہ قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے کہ وہ چیزیں جو نہیں بیان کرتی وہ بیان کریں گی. اور اتفاق سے دوسرے سورہ میں تو یہاں تک کہا گیا کہ وہ چیز جو روزانہ بیان کرتی تھی اسی کو بیان کرنے سے روک دیا جائے گا. وہ کہاں پہ ہے؟ یہ آیت آپ پڑھتے رہتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، آج کا دن وہ ہوگا کہ منہ پر مہر لگا دی جائے گی، بولنا بند. افواہ فوہ، فوہ یعنی منہ، افواہ جو آپ کہتے ہیں یہ افواہ اڑی ہوئی ہے، اس کو بھی افواہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ منہ سے نکلتی ہے، البتہ پہلے زمانے میں منہ سے نکلتی تھی، ابھی موبائل سے بھی یہ افواہ چل رہی ہوتی ہے جھوٹی سیدھی. لیکن قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بأیدیہم وأرجلہم، آج وہ منہ جو ہمیشہ بولتا تھا اس پر مہر لگا دی جائے گی، بولنا نہیں، آج بولنے کی اجازت نہیں ہے. چونکہ جب منہ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ کبھی حق بولتا ہے، کبھی باطل بولتا ہے، کبھی سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے. یہ جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کہیں محضر پروردگار میں بھی جھوٹ بولنا نہ شروع کر دے، عادی ہو گیا جھوٹ بولنے کا، عادت ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی. لہذا الیوم نختم علی افواہہم، آج منہ پر مہر ہے. نختم و نختم و خاتم سے بنا ہو، خاتم یعنی انگوٹھی، چونکہ خاتم اس لیے کہتے تھے چونکہ پہلے زمانے میں جب کوئی سیل کیا جاتا تھا اس پہ انگوٹھی کا نشان لگا دیتے، یعنی جسے کھولا نہ جائے، کھولا جائے گا تو سیل ٹوٹ جائے گی، پتہ چل جائے کھل گیا. یعنی منہ پر اس طرح ختم لگائی جائے گی، اس طرح مہر لگائی جائے گی کہ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر بولے گا کیا؟ وہ تو کلمنا بأیدیہم وأرجلہم، آج کلام جو ہوگا وہ ہاتھ سے کلام ہوگا، ہاتھ بولے گا کہ کیا کیا، ہاتھ بولے گا کیا کیا، کس کو دیا، کس کو کھلایا، کس کی پیاس بجھائی، کس کی زندگی میں مدد کی، کس کے لیے سہارا بنے، کس کے لیے کوشش کی، کس کی گردن کاٹی، کس کا سر کاٹا، کس پر ظلم کیا، کس کو برباد کر دیا. پیر بولے گا کہ کہاں گئے تھے، کہاں قدم اٹھا تھا، کس راہ پہ قدم اٹھا تھا، کس مقصد سے قدم اٹھا تھا، زندگی کے لیے، آبادی کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، یا تباہی کے لیے، یا بربادی کے لیے، کس لیے قدم اٹھا تھا. لہذا آج کلام منہ کو نہیں کرنا ہے، منہ کو حق نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی بولے. کون بولے؟ آج ہاتھ بولے، آج پیر بولے، یہ نشانی کے طور پہ، آج آنکھ بولے، آج پیشانی بولے، اشارے اس کے بھی موجود ہیں، آج اعضائے بدن بولے، آج زمین بولے، آج آسمان بولے، آج گھر بولے، آج مسجد بولے، سب کو بولنا ہے، تمہیں نہیں بولنا ہے. سب بولے آج، آج قرآن بولے، آج سب کو بولنے کا اختیار ہے. لیکن جس کو بولنے، آج ممبر بولے، آج ممبر پہ ہم بول رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہمارے منہ پر مہر لگی ہوگی، تمہیں نہیں بولنا ہے. ممبر خود بولے گا کہ کیا بولے تھے. یہ ہے میں ہم بولیں گے تو ہم اپنی ہر بات کو حق ثابت کر کے دکھائیں گے، لیکن ممبر بتائے گا کہ کون سی بات حق تھی، کون سی بات حق نہیں تھی. لہذا آج ممبر کو بولیں، آج سب بولیں. تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ وہ جو ہمیشہ بولتے تھے وہ آج نہیں بولیں، اور جو نہیں بولتے تھے انہیں بولنے کا اختیار، انہی میں سے زمین بھی ہے، تو زمین بھی اطاعت کر رہی ہوگی. اذنت لربها وحقت، زمین اطاعت کرے گی پروردگار، کاملا اطاعت کرے گی، اسی کی سزاوار ہے، لازم ہے اس کے لیے اطاعت کرنا. یہ مقدمہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت اب بیان ہوتی ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی اللہ الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان، تو کوشش کر کے پروردگار کی بارگاہ میں سفر کر رہا ہے، پروردگار کا طرف سفر جاری ہے، خواہ ملاقی ملاقات بھی کرے گا، انسان ملاقات کرے گا، اور ملاقات سب کو کرنا ہے. اب یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں توفیق رہی تو عرض کریں گے کہ ملاقات کس طرح کی ہوگی، کس طرح انسان ملاقات کرے گا. چونکہ یہ چیز جو ہے بالکل ایک یقینی مسئلہ ہے کہ ملاقات ہے، سب کی ملاقات ہے، پروردگار سے سب کی ملاقات ہے. یہ نہیں کہ مومنوں کی ملاقات ہے اور کافروں کی ملاقات نہیں ہے اور منافقوں کی ملاقات نہیں ہے، نہ ملاقات ہے، لیکن ملاقات کا انداز کیا ہوگا یہ بھی بیان ہوا ہے، اسی قرآن میں بیان ہوا ہے. یعنی ملاقات کرنے والے کا انداز کیا ہوگا ادھر سے، اور ادھر پروردگار کی طرف سے انداز کیا ہوگا یہ بھی بیان ہوا ہے. کچھ لوگوں کے لیے قرآن کہ لا نکلم، ہم بات نہیں کریں گے، ملاقات کرنے آئے گا لیکن بات نہیں کریں گے. کہ بعض بزرگوں نے کہا کہ بدترین عذاب انسان کے لیے ہوگا کہ اللہ اس سے کلام نہیں کرے. کلام سے مراد یہ نہیں کہ اللہ معاذ اللہ کہیں بیٹھا ہوگا، بچوں والی باتیں نہیں یہاں پر ہے کہ وہ آ کر چہرے سے چہرے کی بات ہوگی، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. آیت اس کے بعد ایک دو آیت اور پڑھ لیتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کیوں یہ آیت پڑھی، موضوع آپ کے سامنے اعلان کیا گیا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ، پھر وہ انسان جو کہ سب پہنچیں گے ملاقات کے لیے، یہاں کوئی چھوٹے گا نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ فلاں اتنے لاکھ سال پہلے مر گیا تھا، اتنے ہزار سال پہلے مر گیا تھا، کہیں کھو جائے، کہیں مس ہو جائے، کہیں رہ جائے، نہیں، یہاں کوئی مس ہونے والا نہیں. اس چکر میں کوئی نہ رہے کہ شاید مس ہو جائے، کہیں سے سائٹ سے نکل جائیں گے، نہ، سب کی ملاقات ہوگی، کوئی مس نہیں ہوگا. اب جب ملاقات ہوئی تو کیا ہوگا، فرمایا فاما من اوتیا کتاب بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا ورجع وینقلب الی اہلہ مسرورا. وہ کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے دیا گیا کتاب، فاما من اوتیا کتاب بیمینہ، جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے دیا گیا، وہ اس کی حالت یہ ہوگی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کو ایک معمولی سا حساب کتاب ہو، زیادہ اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا. جو یہ داہنے ہاتھ میں نام اعمال کا آنا ہی جو ہے، یعنی سارا حساب پہلے ہو چکا ہے، سب مسئلہ طے ہے، ایک معمولی سا حساب ہوگا، حساب یسیر، ہلکا پھلکا سا، آسان سا ایک حساب ہوگا. آیات ہے قرآن کی وہاں، یہ بالکل یقینی ہے سب ساری چیزیں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور یہ اپنے اہل کی طرف پلٹ آئے گا خوشی خوشی، اہل کی طرف، جس کو بھی اس نے اپنا اہل سمجھا ہوا ہے. بعض لوگ یہاں سے گھبراتے ہیں کہ کہیں مجھے پلٹ کے اپنی بیوی کے پاس نہ جائیں، یہی دنیا میں جان چھڑا رہے تھے پھر وہاں پلٹنا پڑے گا. اگر وہ بیوی وہاں وہ بیوی اگر ملے گی تو وہ اس لائق ہوگی کہ واقعی اہل بننے کے لائق ہوگی، یا آپ بھی اگر بیوی کے اہل بنیں گے تو اس لائق ہوں گے کہ اہل بننے کے لائق ہوں. زیادہ بہتر ہے کہ اسی دنیا میں اتنے حسین، اتنے اچھے، اتنے خوش رفتار، اتنا خوش زبان بن جائیں کہ واقعی ایک دوسرے کے اہل کے لائق ہو جائیں. گھبرائیں نہیں کہ وہاں پہ پھر ملاقات ہونی ہے، یہ بہت ہی اچھی ملاقات ہے کہ بچھڑے ہوئے لوگ دوبارہ مل جائیں، لیکن اتنا حسن کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بیویاں چاہتی ہیں کہ گھر میں واپس نہ پلٹیں، شوہر بھی چاہتا ہے کہ گھر کی طرف نہ جائیں، وہ ادھر ادھر ٹہل رہا ہوتا ہے دکانوں پر، دوستوں کے پاس. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسلامی طریقوں کو نہیں اپنایا گیا ہے، مسلمان نہیں بن پایا در حقیقت. ورنہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم انبیاء اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہیں. اور پھر اصحاب کو مخاطب کیا، کہا کہ تم سب میں سب سے زیادہ مہربان میں اپنی بیوی کے ساتھ، چاہے بیویاں جو بھی رہی ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں بیوی ایسی ہو تو کیسے مہربان ہو، نہ مہربانی کر کے دیکھے وہ بھی مجبور ہو جائے گی مہربانی کرنے پر، مجبور ہو جائے گی. یعنی دشمن بھی، بیوی تو چھوڑیں، بیوی تو تمہاری اپنی خلقت سے ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم کو ایک دوسرے سے خلق کیا گیا ہے، تمہارے درمیان میں معدت و رحمت قرار دی گئی ہے اللہ کی طرف سے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُعَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے قرار دیا سورہ روم میں ارشاد ہوا. نہیں، یہ تو بیوی ہے، دشمن کے ساتھ بھی مہربانی کر کے وہ بھی، دشمن کے ساتھ بھی مہربانی کر کے دیکھیں وہ بھی مجبور ہو جائے گا مہربانی کرنے پر. اگر وہ دشمن واقعا دشمن خدا نہ ہوگا، چونکہ معمولی لوگوں کو ہم نے دشمن بنایا ہوا ہے، وہ دشمن ہوتے بھی نہیں ہیں. مہربانی کر کے اگر انسان دیکھے تو یہ حالت ہوگی. لہذا رسول اللہ اور انبیاء کی صفت یہ تھی کہ بہترین رفتار، یہ نہیں کہ بہت اچھی بیویاں ہوں تبھی بہت اچھا انداز ہو، نا بیویاں جیسی بھی ہوں، ان کی رفتار جیسی بھی ہو، ہماری رفتار یہ ہے کہ مہربانہ ترین، مہربان ترین رفتار گھروں میں انجام دیا کرتے تھے. ایک اسلامی رفتار، ایک زمیندارانہ رفتار نہیں، ایک زمیندارانہ طریقہ نہیں، ایک ڈکٹیٹر کا طریقہ نہیں، ایک فرعونی انداز نہیں، بلکہ ایک مسلمان کا انداز، یہ ہے بیویوں کے لیے. لہذا اب یہ جو پلٹے گا، یا نقلب و الی اہلہ مسرورا، یہ اپنی بیویوں کے پاس، اپنے اہل کے پاس، سب کے پاس مسرور اور خوش خوش پلٹے گا. وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ وَرَا ظَهْرِهِ، لیکن جس کو اس کا نام اعمال اس کی پشت سے، پیچھے سے دیا جائے گا، داہنے ہاتھ میں لا کر نہیں دیا جائے گا بلکہ پیچھے سے دیا جائے گا. یہ اس طرح کی تعبیرات قرآن میں اور بھی ہیں الگ الگ انداز سے. کبھی کہا کہ اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، کبھی کہا کہ داہنے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں. دعائیں بھی ہمارے پاس ہیں، مثلا جیسے وضو کرتے وقت جو دعائیں ہیں وہ اسی سے ملتی جلتی دعائیں، اسی قرآن سے لی ہوئی دعائیں. یہاں پہ کہا کہ وہ جس کا نام اعمال اس کی پشت سے دیا جائے گا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورَهُ، حالت اس کی خراب ہوگی، ہلاکت کے لیے اس کی دعوت ہوگی. وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور جہنم کی طرف اس کا سفر ہوگا، اس میں ڈالا جائے گا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اس کے پہلے بڑے لذتوں میں غرق تھا، بڑے مزے کر کے آیا تھا. مزے کرنا اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن مزے اگر حدود سے باہر ہو جائے، یعنی مزہ کرنا دوسروں کے مزے کو چھین کے اگر ہو رہا ہو، توجہ فرمائی آپ نے، یعنی خود انسان زندگی جیے، اچھی بات ہے. عیش کے معنی ہوتا ہے زندگی عربی میں، عیش، وہ عیش جس میں اپنی زندگی جی جائے وہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن دوسروں کی زندگی کو چھین کے اگر عیش کیا جائے تو اس کا انجام یہ کہتا ہے کہ انہو کانا فی اہلہ مسرورا، یہ پہلے، کانا یعنی پہلے، پہلے جس کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لیے کہا کہ یہ اب جائے گا، یعنی قلب و الی اہلہ مسرورا، یہ اب پلٹ کر جائے گا اپنے اہل کی طرف، نام اعمال ملنے کے بعد خوشی خوشی جائے گا. اور یہ جس کو پیچھے سے اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اس کے لیے کہہ رہا ہے قرآن کی انہو کانا، کانا یعنی پہلے، پہلے بڑے مزے کر کے آیا ہے، پہلے بڑے عیش کر کے آیا ہے، اور ایسے عیش کر کے آیا ہے کہ دوسروں کی زندگی کو چھینتا گیا ہے، دوسروں کے مزے کو چھینتا گیا ہے، دوسروں کے آرام کو چھینتا رہا ہے، دوسروں کے سکون کو چھینتا رہا ہے. یہ جو یہ کچھ کر کے آیا ہے، اس کے لیے یہ ورائے زہر، پیچھے سے ہمیں اعمال ملے گا. وَإِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، یہ گمان ہی نہیں کرتا تھا کہ اسے پلٹنا بھی پڑے گا، اصلا سوچتا ہی نہیں تھا، سوچتا ہی نہیں تھا زندگی میں کہ اسے پلٹنا بھی پڑے گا. وَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. یہ آیت کیوں پڑھی آپ کے سامنے؟ موضوع، اب موضوع کا اعلان ہے. موضوع جو دیا گیا ہے، تھوڑا سخت موضوع دیا، لیکن انشاءاللہ کہ مفید ہو، اور اس کا ہم تھوڑا سا اپنی تمام نادانیوں اور جہالتوں کے ساتھ اس کا کچھ تھوڑا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اساتید سے جو کچھ لیا ہے، موضوع یہ ہے کہ کربلا کا عرفانی پہلو کیا ہے، کربلا کا عرفانی پہلو. عرفانی پہلو کے لیے، عرفانی مسائل کے لیے قرآن میں آیات زیادہ ہیں، متعدد آیات ہیں، اور بعض آیات سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں استفادہ بھی کیا جائے گا، لیکن یہاں ان ساری آیتوں میں صرف ہم بیچ والی آیت جو بیچ پڑی ہے چھٹی نمبر کی آیت، اس آیت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ آیت ان ساری آیتوں کے درمیان میں ہے، اس کا سابقہ ہے، اس کا لاحقہ ہے، اس آیت کے پہلے کی آیتیں ہیں مقدمے کے طور پر، اس آیت کے بعد کی آیتیں ہیں نتیجے کے طور پر، لہذا یہ آیت پڑھی، لیکن اس کے بعد اصل آیت ہماری یہی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی انشاءاللہ، اور وہ یہ چھٹی قرآن کی سورہ انشقاق کی آیت کی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فالتقیہ، یہ اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف سفر کر رہا ہے سختیوں سے، زحمتوں سے، محنت سے، اور تو اپنے پروردگار سے ملاقات بھی کرے گا۔ عرفان، عرفان جو ہے، جو آپ کا موضوع ہے کربلا کا، عرفانی پہلو، اور عرفانی پہلو میں جہاں عرفان کی بحث ہوتی ہے، انشاءاللہ نہیں معلوم کل فرصت ہوگی تو کل یا پرسوں فرق بھی آپ کی خدمت میں بیان کرے گا، علم کا اور عرفان کا فرق کیا ہے، یا علم، عرفان اور دیگر بعض چیزوں کے درمیان میں مثلا عرفان اور حکمت میں فرق کیا ہے، عرفان اور فلسفے میں کیا فرق ہے، جس حد تک ضروری ہو مختصر اشارے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن کربلا کا عرفانی پہلو، کہ عرفانی پہلو میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے اور عرفان کا محور جو چیز ہے وہ یہ کہ انسان کا پروردگار سے رابطہ کیسا ہے، چونکہ یہاں عرفان سے مراد ہر معرفت نہیں ہے، ہر معرفت، معرفت سب چیز کو معرفت کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو جزئیات کے ساتھ جب جانا جائے اسے معرفت کہتے ہیں، جب اس کی تعریف کی جائے تو عرض کریں گے، لیکن جب عرفان کی بات ہوتی ہے، عرفان نام نہیں، ایک نام بھی رکھا جاتا ہے نا، چونکہ ابھی بچے جو ہے پریشان ہونے لگے کس ہمارے دوست کی بات ہو رہی ہے، فلاں عرفان کی بات تو نہیں ہو رہی، نہ کسی عرفان کی بات یہاں پر نہیں ہے، عرفان یعنی انسان میں جب عرفانی پہلو پیدا ہو، معرفت کا پہلو پیدا ہو، کہ جس کے لیے روایات میں ہے کہ سب سے بڑی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ انسان معرفت کا سفر طے کر رہا ہو، یعنی انسان عرفانی سفر طے کر رہا ہو، اور ساری معرفت اور سارے عرفان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے نزدیک ہو رہا ہو، یعنی رابطہ پروردگار سے برقرار کر رہا ہو۔ اس لیے آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ قرآن کہتا ہی ہے یہ ہے کہ انسان جو ہے پروردگار سے ملاقات کا سفر طے کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کس طرح یہ صفت سفر طے ہوگا، اور یہ معرفت کیسے پیدا ہوتی ہے، معرفت ہے کیا، معرفت کا لفظ ایک تو بہت بڑا سا لفظ بنا ہوا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا عرض کیا جائے گا، لیکن آج اس ایک مطلب کی طرف، چونکہ ابھی جو دن گزرا ہے وہ بہت اہم دن ہے اور مربوط بھی ہماری گفتگو سے، ایک چند مطلب آپ کی خدمت میں مختصر طور پر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ معرفت کا سفر صرف پڑھ پڑھ کر نہیں طے کیا جاتا، یا سن سن کر نہیں طے کیا جاتا، معرفت کا سفر اس کے دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک نظری ہے، یعنی جو وہاں پہ سمجھنا، غور کرنا، فکر کرنا، پڑھنا، لکھنا، پڑھانا، ایک ہے عملی سفر، اور حقیقت میں معرفت کا جو سفر ہے وہ وہی عملی سفر ہے، یعنی انسان کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی لکھ لے، کتابوں پہ کتابیں لکھ لے، معرفت کی درس پہ درس دے لے، عرفان کے پورے پورے چیپٹر پڑھ ڈالے اور پورے پورے چیپٹر پڑھا ڈالے، یہ سب کچھ کر لے، لیکن ابھی عرفان کے کسی بھی منزل کو اس نے طے نہیں کیا جب تک کہ وہ معرفت اور عرفان کا عملی سفر طے نہ کرے۔ اور عملی سفر طے کرنے کا قانون ہے، عملی سفر طے کرنے کے اصول ہیں، اور عملی سفر میں جو چیز طے کرنی ہے وہ ہے اپنے اندر صفات پیدا کرنا۔ جتنا زیادہ انسان اپنے اندر صفات پیدا کرتا چلا جائے، اور صفات کا تعلق بھی ذات پروردگار سے، کیونکہ جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی بھی قابل حمد چیزیں ہیں، وہ سب کے سب ہیں پروردگار کی، اللہ کے سوا کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، یہ بہت توجہ کریں، ذاتی یعنی اپنی، کسی کے پاس کوئی چیز اپنی ذاتی نہیں ہے، جو کچھ ہے عطا کی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی توحیدی نقطہ ہے، عملی توحید، اگر انسان اس ایک نقطے کو سمجھ لے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خاص کر ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں ایسے مذہب کے لوگ رہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے اللہ کی سارے چیزیں چھین چھین کے دوسروں کو دے رکھی ہیں۔ کسی کو آگ دے رکھی ہے، کسی کو پانی دے رکھا ہے، کسی کو ہوا دے رکھی ہے، کسی کو زندگی دے رکھی ہے، کسی کو موت دے رکھی ہے، کہ یہ ایسے لوگوں کے درمیان میں زندگی گزارتے گزارتے اس کا اثر کبھی کبھی ہمارے اندر نادانی کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ہم بھی اللہ سے چھیننا شروع کرتے ہیں اور دینا شروع کرتے ہیں۔ جس کو دے رہے ہیں وہ کسی بھی طرح لینے پہ راضی نہیں ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں کام کرنے میں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہمارا پڑوسی یہ کرتا ہے، ہمارے پڑوسی کا مذہب یہ ہے کہ وہ ایشور سے چھینتا ہے اور سب کو دیتا ہے، کہ تو آگ سنبھالے، تو پانی کو سنبھالے، تو مٹی کو سنبھالے، تو دریا کو سنبھالے، تو زندگی کو سنبھالے، تو موت کو۔ فلاں غضب کا خدا ہے، تو فلاں محبت کا خدا ہے۔ اسلام میں خدا فقط ایک ہی ہے اور سب کا خدا ہے، وہی غضب کا خدا بھی ہے، وہی محبت کا خدا بھی ہے، وہی آگ کا خدا بھی ہے، وہی پانی کا خدا بھی ہے، وہی موت کا خدا بھی ہے، وہی حیات کا خدا بھی ہے۔ یہ زحمت نہ کریں مومنین سے جو اگر نادانی میں یہ زحمت کر رہے ہیں کہ اللہ سے چھین رہے ہیں اور چھین کے دینا چاہ رہے ہیں، جن کو دینا چاہ رہے ہیں وہ لینے پہ راضی نہیں ہیں، چونکہ وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کبھی الہی صفات کو لینے پر راضی نہیں ہیں۔ ہاں، ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ الہی صفات کے جلوے اپنے اندر پیدا کرنا، یہی عرفان ہے۔ ان کی بارگاہ میں جائیں اور الہی صفات کے جلوے دیکھیں، ان کے پاس جلوے دیکھیں تو اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ وہ معرفت کی ان بلندیوں پر ہیں، انبیاء، رسول اللہ کی ذات، اہل بیت کی ذات، تو اس معرفت کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ خود بھی کچھ پیدا ہو جائے، خود بھی کچھ صفات پیدا ہو جائے، خود کے اندر بھی کچھ فضیلت پیدا ہو جائے، لیکن بجائے یہ کہ خود یہ صفات پیدا کریں اس کام میں لگ گئے۔ لینا اور دینا خود اپنے اندر نہیں پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ اور تفویض غلو کی ایک بڑی قسموں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے آپ کے سامنے غلو کی بحث کی تھی، مختصر بحث تھی، اور اس سال بھی پھر نہیں کریں گے ایک آگ جگہ۔ پہلے اس زمانے میں مجھے حیدرآباد میں لگتا تھا بحث کرنے کی ضرورت، ابھی اور بھی جگہوں پہ لگنے لگا ہے۔ یہ افسوسناک ہے، یعنی یہ مصائب ہے، یہ دردناک ہے۔ لہٰذا ابھی اس سال اور بھی بعض جگہوں پہ بحث کرنا پڑا، کیونکہ روایات بہت زیادہ ہیں غلو کے بارے میں۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ غلو کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ غلو کا خطرہ کفر سے زیادہ ہے، غلو کا خطرہ نفاق سے زیادہ ہے، غلو کا خطرہ شرک زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق بہرحال منافق ہے، کافر بہرحال کافر ہے، پہچانا ہوا ہے، مشرق بہرحال مشرق ہے، پہچانا ہوا ہے، لیکن غالی پہچانا ہوا نہیں ہے۔ غالی مومن کا لباس پہن کے آتا ہے، محب کا لباس پہن کے آتا ہے، محبت اہل بیت کے لباس پہن کے آتا ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والغلاۃ شر من الیہود والنصارا والمجوس والذین اشرکوا، یہ غالی لوگ یہ برے ہیں۔ کس سے؟ یہودیوں سے بھی زیادہ برے ہیں، نصرانیوں سے بھی زیادہ برے ہیں، یہودیوں مجوسوں سے بھی زیادہ برے ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ برے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک امام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مقصر ہیں، مقصر یعنی کیا؟ یعنی جو اہل بیت کی حق میں، اہل بیت کے حق میں کوتاہی کرتے تھے، اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے تھے، ابھی ان غالیوں نے اہل بیت کی راہ پر چلنے والوں کو مقصر کہنا شروع کر دیا ہے، افسوسناک ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے تفصیلی روایت یہ ہے، امالیہ شیخ طوسی جو بہت ہی اہم کتاب ہے اس میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، کہ اگر فرمایا کہ اگر الینا یرجع الغالی فلم نقبل ہو، یا ہم اس کو قبول بھی نہیں کریں گے، پلٹے گا تو قبول نہیں کریں گے، مقصر اگر پلٹے گا تو قبول کر لیں گے۔ پوچھا کہ کیف ذلک یبن رسول اللہ، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ غلو کرنے والا تو آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کریں گے اور مقصر کو قبول کر لیں گے۔ تو امام نے اس کی وجہ بتائی، کہا وجہ یہ ہے کہ وہ جو غالی ہے اس نے عادت کر لی ہے ترک نماز، ترک روزہ، ترک حج، ترک صیام، یہ کلمات استعمال کیے ہیں، ترک زکوٰۃ، یعنی اس نے دین کو ترک کرنے کی عادت کر لی ہے۔ اب اگر وہ پلٹ کر آئے گا بھی تو وہ اس کے اندر یہ قدرت ہی نہیں رہے گی کہ نماز پڑھ سکے، روزے رکھ سکے، دیداری کر سکے۔ جب دین کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی، یعنی جب تک دین کے طرف پلٹنے کی صلاحیت ہے تب تک یہ قبول ہے، لیکن اگر دین کی طرف پلٹنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تو پھر قبول نہیں ہے۔ لیکن مقصر ہے، یہ نادان ہے، یہ جاہل ہے، یہ پلٹے گا، اور اگر سمجھ لے گا تو فاطاع وعمل، وہ اطاعت بھی کرے گا اور عمل بھی کرے گا۔ روایت یہ مفصل ہے، تفصیلی روایت ہے، کہ جو شاید میں آپ کی خدمت میں پوری روایت اور دیگر روایتوں کے ساتھ پیش کر چکا ہوں، کیونکہ خطرہ بہت زیادہ ہے، خطرہ بہت زیادہ شدید ہے۔ اور خطرہ اس لیے، خطرہ کہاں پر ہے، یعنی کہ یہ بیچارہ خطرے میں پڑا ہوا ہے، یہ تو خطرے میں ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرہ اہل بیت کے دین کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اب یہ موضوع مجھے بیان نہیں کرنا تھا، لیکن آگے چند جملے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ خود بیچارہ خطرے میں نہیں ہے، پہلے روایت کے شروع میں امام صادق السلام نے فرمایا کہ احذروا شبابکم من الغلات، اپنے جوانوں کو غالیوں سے محفوظ رکھو، بچاؤ۔ امام کہہ رہے ہیں اس زمانے میں، اس زمانے میں اتنا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس زمانے میں امام کہہ رہے ہیں احذروا شبابکم علی الغلات، غالیوں سے اپنے جوانوں کو بچاؤ، کیونکہ یہ خطرناک لوگ ہیں۔ کلمات استعمال کیے، فرمایا کہ یصغرون عظمت اللہ، یہ اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں۔ التصغیر، یصغرون صغیر، اللہ کی عظمت کو کم کرتے ہیں۔ ویدعون ربوبیتا لغیر اللہ، اور اللہ کے سوا غیر خدا کے لیے ربوبیت کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ کلمات سب امام فرما کے گئے ہوئے ہیں، یہ آج کی روایت نہیں ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی روایت ہے۔ ویدعون الربوبیہ لغیر اللہ، لعباد غیر اللہ، یہ لعباد اللہ، یا اللہ کے بندوں کے لیے ربوبیت کے دعوے کرتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے یہ بات شاید کہنا ہی ضرورت نہیں تھی اور سمجھ ہی میں نہ کسی کو آتی، لیکن آج دیکھیں آپ، ذرا جگہ کلپ پھر رہی ہیں اور ذرا جو نعرے لگائے جاتے ہیں، جو الفاظ بولے جاتے ہیں، اور اللہ اکبر، وہ بھی فرش ازائے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ پر، اہل بیت کے نام پر۔ مشکل اس کی کیا ہوتی ہے؟ مشکل فقط یہ نہیں ہے کہ ایک جوان ہلاک ہو گیا یا ایک جوان تباہ ہو گیا، مشکل یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو اہل بیت کے دین سے دور کر دیا، اور یہ بڑا خطرہ ہے۔ اہل بیت نے اتنا شدید رویہ اپنایا، روایات بہت زیادہ ہیں، میرے پاس یہیں پر لکھی ہوئی محفوظ ہیں، لیکن فی الحال اس موضوع پہ اس سال نہیں موقع ملے گا پڑھنے کا، اور آپ سرچ کریں تو آپ کو مل بھی جائیں گی، زیادہ روایتیں ہیں۔ اب آپ لوگ جو ہے، مشکل یہ ہے کہ زبان کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، کس زبان میں جا کے سرچ کریں گے، لیکن تو آپ ڈھونڈیں الگ الگ الفاظ سے تو وہ روایات ساری آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ خطرہ جو بتایا وہ یہ کہ یہ نہیں کہ یہ دین سے دور ہو گیا، وہ تو ہوا، وہ دین سے بھی دور ہوا، قرآن سے بھی دور ہوا، اللہ سے بھی دور ہوا، رسول اللہ سے بھی دور ہوا، اہل بیت سے بھی دور ہوا۔ نام اہل بیت کے لے رہا لیکن اہل بیت سے بھی دور ہوا، چونکہ اہل بیت کے قریب وہی ہے جو اہل بیت کی راہ پر چلنے والا ہے۔ یہ قانون جناب ابراہیم قرآن میں دے کر پہلے سے گئے ہیں کہ جو بھی میری اطاعت کرے وہ میرا ہے، جو اطاعت نہیں کرے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ جو بھی میری اطاعت کرے وہ میرا ہے، جو میری اطاعت نہ کرے، جناب ابراہیم جیسے افراد یا انبیاء یا اولیاء یا ائمہ، ان کو یہ نہیں، ہم جیسے لوگ نہیں کہ ہمارے نام کے چرچے کرو ہم خوش ہو جائیں، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے کہ ہمارا نام لو، ہمارے نام اخباروں میں لاؤ، ہمارے نام کے قصیدے پڑھو۔ یہ بادشاہوں کا کام تھا کہ ان کے نام کے قصیدے پڑھے جائیں تو انعام دیا کرتے تھے، یہ پست لوگوں کا کام ہے کہ کوئی شاعر قصیدہ کہہ کے آئے تو بادشاہ انعام دینا شروع کرے۔ بڑے لوگ اپنے نام نہیں چاہتے بلکہ اپنا مقصد چاہتے ہیں۔ انبیاء کو اہل بیت کو اتنا نہیں گھٹائیں کہ بادشاہوں کے درجے پہ لا کے کھڑا کر دیں، کہ ہم ان کی تعریف کریں گے وہ ہمیں بدلا دیں گے، ہم ان کے قصیدے پڑھیں گے وہ ہمیں خوش ہو کے کچھ دے دیں گے، مگر بادشاہ ہے وہ. ہم کو لگتا ہے، ہمارا دل بہت چاہتا ہے، ہمارے بہت سارے شاعر وہ جب شعر کہتے ہیں تو آ کے امام نہیں کہیں گے، نبی نہیں کہیں گے، امام زادہ نہیں کہیں گے، نبی زادہ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شاہ اور شہزادہ اور بادشاہ اور شہنشاہ. یہی اچھا لگتا ہے، اتنا نہ گھٹائیں اہل بیت کو. اہل بیت شاہ و شہنشاہ و بادشاہ نہیں ہے، اہل بیت امام ہیں، اہل بیت ولی ہیں، اہل بیت نمائندے پروردگار ہیں، یہ مقامات بلند ہیں. اللہ چلو ٹھیک ہے، شاعری کے طور پر کسی نے کہہ دیا ہو تو کہا ہو، ابھی آپ آگے دلیل نہ پیش کرنا شروع کر دیں کہ معین الدین چشتی نے کہا ہے اور فلاں نے کہا ہے اور فلاں نے کہا ہے. جس نے بھی کہا ہو، جس نے بھی کہا ہے، کیونکہ اہل بیت نے کبھی خود کو نہیں کہا کہ ہم شاہ ہیں، کبھی بھی نہیں کہا، نہ کسی نے کسی کے لیے کہا، نہ کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کے لیے کہا کہ چلو خود کے لیے نہیں کہتے دوسرے کے لیے کہیں، نہ قرآن نے کبھی کہا. قرآن نے ہر جگہ مذمتیں کی ہیں، روایت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے. ابھی غالیوں کو تاج پہنایا جا رہا ہے، بادشاہ بنایا جا رہا ہے، یہ خوب شاہ والے لوگ جا کے شاہ بنے، لیکن اللہ کے نمائندوں کو ان کا نمائندہ رہنے دے، شاہ نہیں بنائے. عجیب لگ رہا ہے، بچپن سے اتنا شاہ 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 کہا ہے تو مشکل تو ہوگی نا، مزے ہم کو مزہ ہی نہیں آتا. جب تک جناب زینب کو شہزادی زینب نہ کہہ دے تب تک ہمارا دل کو تسلی نہیں ہوتی. شہزادی شہزادی نہیں ہے، امام زادی ہیں. شہزادی کہاں ہے؟ امیر المومن شاہ تھے، شاہ نہیں تھے، امام تھے. یہ شاہوں کا رابطہ توڑیں، امام سے رابطہ جوڑیں. جب تک سب کے نتیجے یہی آتے رہیں، جب تک شاہ کے طور پر دیکھیں گے تو ان کا گھر بھی شاہ والا بنائیں گے، ان کی مسند بھی شاہ والی بنائیں گے، ان کا تخت بھی شاہ والا بنائیں گے، ان کی سواری بھی شاہ والی بنائیں گے. ذوالجناح بھی نکالیں گے تو حسین ابن علی کی سواری نہیں ہوگی، وہ سکندر کی سواری ہوگی. اتنے سونے اتنے چاندی نا، حسین ابن علی اگر شبیہ نکالنی ہے تو حسین ابن علی کی سواری کی شبیہ. محترم جو چیز بنتی ہے اس شباہت کی بنیاد پہ، لیکن شباہت کس کی ہو یہ دیکھ کے نہ لگے یہ سکندر کا گھوڑا چلا رہا ہے یا یہ تیمور کا گھوڑا چلا رہا ہے، نہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ. علم ہو تو عباس ابن علی کا علم ہو، ابو الفضل عباس کا پرچم ہو جس میں ہو شباہت لگ رہی ہو ابو الفضل عباس کی، سونے چاندی کے نہیں ہو، نہ شباہت ہو. ٹھیک ہے وہاں پہ ایک نام بھی لکھا ہو، یہ نام بہت محترم ہے، یہ نام چومنے کے لائق ہے، یہ نام دل سے لگانے کے لائق ہے. ابو الفضل عباس کا نام ان فضیلتوں کی بنیاد پر جو ان کی ذات میں موجود ہے. لہذا شہنشاہیت کے ماحول سے نکالیں جو ختم ہو گئی ہے، اب نہ کوئی نواب ہے، نہ کوئی زمیندار ہے، نہ کوئی شاہ ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے. آرزوئیں تھیں پہلے، اب کچھ لوگوں کی چھن گئی ہے سب، ابھی تک آرزو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو ملی ہی نہیں تھی اس لیے آرزو لیے بیٹھے ہیں. تو یہ ساری آرزوؤں کو خود تو نہیں پوری ہونے والی، لے جاتے اہل بیت سے چپکا دیتے ہیں. اپنی آرزوئیں اہل بیت سے نہیں چپکائیں، اپنی آرزوئیں اہل بیت سے چپکائیں گے تو اہل بیت کو کچھ کا کچھ بنا دیں گے. اہل بیت کے اسی تقدس کو باقی رکھیں جو وہ ہیں. اہل بیت مقدس ہے اس لیے کیونکہ شہنشاہ نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ شاہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت مقدس ہے اس لیے کہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے رفت و آمد ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا جب اپنا پورا تعارف کروایا؟ فرمایا کہ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہیں. یہ پہچان، بنا فتح اللہ و بنا ختم، اللہ نے ہمارے ذریعے سے آغاز کیا، انجام کرے گا اللہ کی ذات ہمارے ذریعے سے، یہ ہے تعریف یہ کی ہے۔ بس اگر کسی اور کی تعریف کرنا ہو تو آپ کی مرضی جو چاہیں کریں، لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرنا ہو تو اس انداز سے کریں کہ جو ان کا حق ہے۔ عزیز اب یہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ بس عرفان کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ آگے بڑھنا۔ معرفت اہل بیت کی بھی ہے، معرفت انبیاء کی بھی ہے، معرفت اولیاء الہی کی بھی ہے، سب معرفت بہت ہی عظیم ہے۔ معرفت اپنے نفس کی بھی ہے، معرفت اس کائنات کی بھی ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں آیتیں موجود ہیں، لیکن ساری معرفت کا خلاصہ ذات پروردگار کی معرفت ہے۔ ہر معرفت اگر اللہ تک پہنچا دے تو یہ معرفت معتبر بنتی چلی جاتی ہے، اور ہر علم اور ہر وہ معرفت جو انسان کو اللہ تک نہیں پہنچائے یہ ابھی نامعتبر ہے۔ یہ پیسہ دے دے گا، یہ شہرت دے دے گا، یہ اقتدار دے دے گا، یہ عزت دے دے گا، یہ نام باقی رکھے گا، لیکن ابھی اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی باقی رہے گا اسی دنیا کے لیے ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ ہے کہ جس کا رابطہ اللہ سے جڑ جائے۔ اگر رابطہ اللہ سے جڑ گیا تو چونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے لہذا یہ ہمیشہ باقی رہے۔ ہم ہیں فانی، لیکن ہم نے اگر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیا تو اب باقی رہ جائیں گے۔ اگر اللہ سے، کربلا کیوں باقی ہے، پورا اس کے وہ اشرح گفتگو کی گئی چند سال پہلے بنگلور میں۔ اصل کربلا کی بقا کا راز کیوں کیا ہے؟ کربلا کی بقا کا راز یہ ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے۔ کربلا کا عرفانی پہلو یہ، اس کی وضاحتیں آئیں گے انشاءاللہ۔ کربلا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے۔ کربلا اس لیے نہیں باقی ہے کہ بڑی گھمازان کی جنگ تھی اور بڑی تاریخی جنگ تھی اور بڑی عجیب و غریب جنگ تھی نا، بہت جنگ تو بہت کچھ ہوئی تاریخ میں، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بہت بہت سالوں تک چلی، بہت بہت زیادہ لوگ مارے گئے۔ کربلا میں نہ اتنے لوگ مارے گئے، نہ اتنے دن تک جنگ چلی، نہ اتنی بڑی زمین پہ جنگ ہوئی۔ ایک چھوٹی سی جنگ تھی، چند گھنٹے کی جنگ تھی، چند لوگوں کی جان گئی، چند لوگ شہید ہوئے، چند ملعون بھی مارے گئے، یہ ہوا۔ حالاں چند وہ ادھر جو مارے گئے ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ تعداد لکھی ہوئی ہے، وہ تعداد جو روایات میں لکھی ہوئی ہے، وہ جو تعداد جو شاعری میں بیان کی جاتی ہے، شاعری میں مبالغہ کیا جاتا ہے، مبالغہ شاعری میں اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں، مبالغہ کر سکتے ہیں، لیکن شاعری سے کربلا کو آپ سمجھے نہیں۔ کربلا کی بھی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو کربلا کو مطالعہ کر کے سمجھیں، شاعری کو شاعری کی حد تک دیکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر شاعری سے کربلا کو سمجھنے لگیں گے تو پھر عجیب و غریب کربلا بن کر آئے ہی۔ شاعری مبالغے کے لیے ہے، شاعری اچھا لگنے کے لیے ہے، شاعری منظر کشی کرنے کے لیے ہے، شاعری اس زمانے کے حالات کو آج کے زمانے کے حالات سے قریب کر کے پیش کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہر جاہل نادان عام انسان سب کو سمجھ میں آ جائے۔ تو شاعری کو شاعری کی حد تک رکھیں، شاعری کو روایت نہیں بنا دیں۔ شاعری کو کربلا کے سمجھنے کا ذریعہ نہیں بنائیں۔ خوب کربلا کو سمجھنا ہے تو جا کر واقعاً کربلا کا مطالعہ کریں، ایک دو مقتل کا مطالعہ کریں، دو چار کتابوں کا مطالعہ کریں، دو چار تاریخ کا مطالعہ کریں، تاکہ کربلا کچھ صحیح طریقے سے انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ یہ بار بار تاکید کی جاتی ہے، ضروری ہے یہ کام کریں، اس لیے ضروری ہے کہ اتنے سال تک عقل کہتی ہے کہ ہم اتنے اتنے دن تک حسین ابن علی کی عزاداری کرتے ہیں تو دیکھیں کہ کیا ہے، واقعاً کیا ہے۔ صرف سن سن کے ہی کربلا کو مانیں گے، سن سن کے مانیں گے تو ایک ممبر پہ کچھ سنائی پڑے گا، دوسرے ممبر پہ کچھ سنائی پڑے گا، تیسرے ممبر پہ کچھ اور سنائی پڑے گا، پھر آگے خود ہی سوال کرتے ہیں مولانا یہ کیا ہے، یہاں پہ کچھ سنتے ہیں، وہاں پہ کچھ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ خود پڑھ لیں، جا کے ایک مرتبہ پڑھنے کی زحمت کر لیں، کیا مشکل ہے اس میں۔ ایک امتحان میں پاس ہونے کے لیے پورے پورے صفحات رٹ ڈالتے ہیں، سینکڑوں صفحات یاد کر ڈالتے ہیں، ایک 200 کربلا 200 صفحے اور پڑھ ڈالیں، کربلا کے بارے میں رٹنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف پڑھنا ہے، ایک رات میں پڑھ ڈالیں 200 صفحے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اتنا کریں، جا کر ایک رات پڑھیں، ایک شب عاشور میں اٹھا کے صرف کربلا ہی کو پڑھیں۔ اصل کہا جاتا ہے کہ شب عاشور میں مقتل پڑھیں، عاشور کے دن مقتل پڑھیں، یا ایام اذاں ہیں اس میں مقتل کو پڑھیں، پڑھیں اس کو تاکہ کربلا کی معرفت حاصل کریں۔ لیکن ساری معرفت کا محور اور مرکز ہے اللہ کی ذات کی معرفت، اور کربلا کی عظمت اسی بات میں چھپی ہوئی ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. اب ایک دو بات مجھے عرض کرنی تھی اربعین کے سلسلے میں لیکن اب وقت نہیں رہا عزیزوں، کہ یہ جو آج اتنی عظمتوں کے ساتھ ذکر حسین ابن علی باقی ہے اور انشاءاللہ اس سے زیادہ بڑھے گا.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری اللہ اکبر، نعرہ خوشنودی رب العزت اللہ جل جلالہ و جل شانہ برائے عظمت و فضیلت شہداء کربلا بلند سے بلند تر سلوا.
جملہ کل میں نے کہیں اور عرض کیا تھا، پھر دوبارہ اس کی تکرار کرتے ہیں کہ فضیلتوں میں قناعت کرنا اچھی چیز نہیں ہے. مادی چیزوں میں انسان قناعت کر لے کوئی اچھی چیز ہے، ایک گھر ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، یہ سروس ہے ٹھیک ہے، یہ کما رہے ہیں ٹھیک ہے، اس میں بھی کوشش کرے انسان اپنی حد تک قناعت کرے، دوسروں کے لیے کوشش کرے، خود کم خرچ کرے لیکن دوسروں کوشش کم نہ کرے، کوشش زیادہ کرے لیکن اپنے لیے قناعت کرے، اپنی ضرورت پوری ہو گئی اب دوسروں کے لیے کوشش کرے. اور وہ انسان جو دوسروں کے لیے کوشش کرے وہ کوشش اپنی کوشش سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، چونکہ اپنے لیے جو کر رہا ہے وہ ایک کے لیے کر رہا ہے، چار کے لیے کر رہا ہے، پانچ کے لیے کر رہا ہے، دوسروں کے لیے کر رہا ہے تو ممکن ہے سینکڑوں کے لیے کر رہا ہے، ممکن ہے ہزاروں کے لیے کر رہا ہے. تو مادی مسائل میں قناعت اپنی ذات کی حد تک اچھا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ویلوز میں کبھی قناعت نہیں کی جاتی، فضیلتوں میں کبھی قناعت نہیں کی جاتی. اربعین ایک فضیلت ہے اور اربعین میں جو کچھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صرف اس پہ خوش نہ ہو جائے کہ اربعین میں اتنے کروڑ لوگ آ گئے، دو کروڑ سے زیادہ لوگ آ گئے، بس اس سے بڑھ کے کیا ہوگا، نا قناعت نہیں کرنا ہے. اربعین وہ ہے کہ جہاں پر ساری دنیا کو آنا ہے، اربعین کے لیے ساری دنیا کو آنا ہے. اور اربعین کو الحمدللہ ہمارے مراجع، ہمارے بزرگان، رہبر انقلاب، خدا حفاظت فرمائے تمام بزرگان، اس رخ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اربعین کو ذریعہ بنا دیں حسین ابن علی کی معرفت کا، اور ابھی ہے، ہو رہی ہے دھیرے. اربعین حسینی کو پوری دنیا کے لیے حسین ابن علی کی معرفت کا ذریعہ بنا دیں، کیونکہ حسین ابن علی کی معرفت ہوگی تو اللہ کی معرفت تک پہنچیں گے، عرفان پروردگار تک پہنچیں گے. اربعین بن رہا ہے ابھی پوری دنیا میں، بہت سارے میڈیا نے کئی سال سے چھپانے کی کوشش کی لیکن کہاں تک چھپائیں گے. مثلا آج امریکہ کے پیپر میں نکلا، یہ جملہ نکلا امریکہ کے پیپر میں کہ اگر حقیقی اسلام کو دیکھنا ہے تو جا کر اربعین میں پیادہ روی کرو. ابھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک مرجع نہیں کہہ رہا ہے، یہ رہبر نہیں کہہ رہا ہے، یہ امریکہ کے پیپر میں نکل رہا ہے. تو کب تک چھپاؤ گے؟ یہ جملہ ہے کہ اگر حقیقی اسلام دیکھنا ہے تو جا کر، یہ نہیں کہا کہ جا کر میڈیا پہ دیکھو کر وہاں اربعین میں کیا ہو رہا ہے، کہا اس جملے اخبار میں نکلا کہ اگر حقیقی اسلام دیکھنا ہے تو جا کر اربعین میں نجف سے کربلا تک پیادہ روی کرو، دیکھو کہ وہاں پر کیا ویلوز زندہ کی جا رہی ہیں، وہاں کیا فضیلتیں زندہ کی جا رہی ہیں، وہاں کیا قربانیاں دی جا رہی ہیں، وہاں کیا شرافتیں اٹھ کر سامنے آتی ہیں، وہاں کیسے بڑے دل کے انسان آتے ہیں. وہ لوگ جو کربلا کے ہٹ کر دیکھا جائے تو بہت معمولی لوگ ہیں لیکن جب حسین ابن علی سے جڑ گئے تو بہت ہی عظیم انسان بن جاتے ہیں. یہ ہے کربلا، یہ اربعین، یہ اربعین کی معرفت. واقعا وہ عظمتیں ابھی آئی ہیں، عراقیوں نے واقعا حق ادا کر دیا ہے، لیکن یہی ہے فضیلتوں پہ کبھی قانع نہیں ہونا ہے، یہ فضیلتوں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اسی اربعین کو وہاں تک لے جانا، ہر مومن، ہر جوان، ہر انسان جس کے پاس شعور ہے وہ اربعین کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی کوشش کرے کہ یہ اربعین انشاءاللہ تعالی چند سالوں میں ہی پوری دنیا میں حسینیت کی معرفت کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ. اور حسینیت کے ذریعے سے حسین ابن علی کے دین کی معرفت کا ذریعہ، حسین کے قرآن کی معرفت کا ذریعہ، حسین کے دین اللہ کی معرفت کے ذریعہ، اس پورے اسلام کی معرفت کے ذریعہ، اور یہ بنے گا انشاءاللہ تعالی، یہ بنے گا.
السلام علیہ السلام، بلند تر چلا.
ابھی بھی بعض نادان ایسے وہاں پہ آتے ہیں، لائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، تصویریں لے کے آتے ہیں کہ جو آ کے اربعین کے چہرے کو خراب کرنا چاہیں، اربعین کا رخ بدلنا چاہیں، لیکن بہرحال یہ سیلاب ان سارے کیڑوں مکوڑوں کو بہا کر لے جائے گا، ختم کرے گا۔ یہ ہے، یہی ہیں ان کی حیثیت، یہی ہے، یہ سارے بلبلے ٹوٹ جائیں گے اور اربعین کی حسینیت کا سیلاب اور اس کا پانی اور اس کی سیرابی اور اس کا اثر، اس کی تطہیر، اس کی طہارت، یہ سب اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ ہیں کچھ لوگ چہرے خراب کر رہے ہیں، وہاں پر سی آئی اے کا شیعت بھی لائی جاتی ہے، MI6 کی شیعت کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ زیادہ پریشان نہیں ہو، اپنے عمل کو تیز کر دیں، باطل خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا ہر بات میں۔ چونکہ ابھی یہ اربعین اگر عزاداری کو ایک جسم فرض کریں تو اربعین اس کا چہرہ ہے، اربعین ہر جلوس چہرہ ہے۔ یہ جملہ اور بھی کہیں کہا گیا ہے کہ اربعین سے اپنے جلوسوں کو بھی آ کر اربعین کی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اربعین کی شکل دینے کی کوشش کریں۔ وہی جلوس ہوں جو نجف سے کربلا تک ہو رہے ہیں، وہی جلوس ہمارے جلوس کی شکل اختیار کرنے جائیں، کیونکہ جلوس چہرہ ہوتا ہے۔ اگر پوری عزاداری کو ایک جسم فرض کریں تو اس جسم کا چہرہ ہے جلوس، تو چہرے کو بہت ہی حسین طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ جو جسم تو چھپا ہوتا ہے، جسم کے سارے عیب کو کپڑا چھپا لیتا ہے۔ پہلے ہماری مجلسیں بھی چہرہ تھی، لیکن اب اس مجلسوں کو ڈھک دیا گیا ہے، چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا گیا ہے، کسی کو آنے نہیں دیا جائے، کسی کو یہ دیکھنے نہ دیا جائے۔ مجلس کا چہرہ تو چھین لیا آ کر ہمارے ہی لوگوں نے، افسوس ہم ہی جیسے لوگوں نے آ کر مجلس کا چہرہ چھین لیا، اس لائق نہیں رہنے دیا۔ لیکن الحمدللہ ابھی جلوس بہرحال اربعین، سارے جلوس اور اربعین کا جلوس عزاداری کا چہرہ بنا ہوا ہے۔ تو جہاں بھی حسین ابن علی کے نام کا جلوس نکالا جائے، کوشش کریں کہ اس چہرے کو بہت ہی حسین طریقے سے پیش کریں، خوبصورت چہرہ جو ہر ایک کو اچھا لگے۔ یعنی عزاداری کے چہرے پہ کوئی ایسا بدنما داغ نہ لگائیں کہ دوسروں کو برا لگنے لگے، کوئی بھی، چونکہ چہرے پہ بدنما داغ آتا ہے، انسان صبح صبح اٹھ کے پہلے اپنا چہرہ دیکھتا ہے، چہرے پہ تو کچھ نہیں ہوا، سوتے سوتے کہیں بدنما تو نہیں ہو گیا، کہیں ناگوار تو نہیں ہو گیا، کہیں نازیبا تو نہیں ہو گیا، فوراً اس کو حسین بناتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ مرد بھی، خواتین بھی، ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اپنے چہرے کو اتنا حسین بناتے ہیں اور عزاداری کے چہرے کو اتنا زیادہ غیر زیبا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیا کام ہے؟ عزاداری کے چہرے کو حسین بنا کے رکھیں، اتنا حسین کہ ہر ایک آتا چلا جائے، ہر ایک جذب ہوتا چلا جائے، ہر ایک کو سمجھ میں آنے لگے، ہر ایک قبول کرنے لگے، یہ چہرہ ہے عزاداری کا۔ عزاداری کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے انجام دے۔ عزاداری جناب زینب کی میراث ہے، عزاداری امام سید سجاد کی میراث ہے، یہ چہرہ جناب زینب نے بنایا ہے، عزاداری کے چہرے کی خالق جناب زینب ہے، یعنی بنانے والی، خالق سے کوئی اور تصور نہیں آیا آپ کے ذہن۔ اس چہرے کو جناب زینب نے بنایا ہے، حسین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ شام کے زندان سے بیویوں کی اسارت کی مدت تمام ہو رہی ہے، تمام اس لیے ہو رہی ہے کہ یزید مجبور ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ امام سید سجاد نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ اس خطبے کا اثر مسلسل جاری ہے، یہ نہیں کہ ایک خطبہ دیا اور ختم ہو گیا۔ یہ ہم جیسے خطیبوں کی بات ہوتی ہے کہ بیان ہوتی ہے اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن امام سید سجاد اگر کوئی خطبہ دے رہے ہیں تو اس کا اثر ختم ہونے والا نہیں ہے، چاہے وہ شام کی جامع مسجد ہی میں کیوں نہ ہو، چاہے ایسے نادانوں کے درمیان میں ہو، چاہے ایسے دشمنوں کے درمیان میں ہو۔ کیونکہ امام سید سجاد نے خطبہ ہی ایسا دیا ہے کہ جس کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، موج بنتی جا رہی ہے۔ ایک مسجد میں دیا ہوا خطبہ، جامع مسجد میں دیا ہوا خطبہ موج کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ ساری موج جو آپ دیکھ رہے ہیں آج، داعش اس میں ڈوب رہا ہے، طالبان ڈوب رہا ہے، جبہت النصرہ ڈوب رہا ہے، یہ ساری موج ایجاد کی ہوئی ہے حسین ابن علی کی، یہ موج ایجاد کی ہوئی ہے امام سید سجاد کی، آج اسی شام میں ڈوب رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ امام سید سجاد کے خطبوں کا اثر جاری ہے، لیکن فوراً جو اثر ہونا شروع ہوا تھا کہ یزید کو اپنی حکومت خطرے میں لگنے لگی، وہ خطبہ دیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے کبھی امام سید سجاد کا خطبہ پڑھ نہیں پایا ہے، پڑھایا ہوں دوسری جگہوں پہ پڑھا ہے کہ کن حالات میں، کن لوگوں کے سامنے، کن لوگوں کے درمیان میں، کن کلمات کے ساتھ امام سید سجاد نے خطبہ دیا، کہ اس کا اثر ابھی جاری ہی تھا کہ ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک زندان میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی 4 سالہ بچی کی شہادت ہو گئی۔ اس شہادت نے موجوں کو اور بڑھا دیا، وہ جو خطبے کا اثر تھا، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کا جو اثر تھا، وہ جو امام سید سجاد کے خطبے کا اثر تھا، حسین کی معصوم بچی کی شہادت نے اس کے اثر کو اور بڑھا دیا۔ پورے شام میں ایک ہلچل تھی مچ گئی، وہ بچی کون سی بچی، زندان میں مر گئی بچی، وہی جو اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی بچی، وہی جو بہت تھکی ہوئی تھی، وہی جو اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی تھی، وہی جو اپنے داہنے پیر کو کبھی اٹھاتی تھی کبھی بائیں پیر کو اٹھاتی تھی، وہی جو حسرت سے اپنے بابا کے سر کو دیکھا کرتی تھی، وہی جس کو بازاروں سے گزارا گیا تھا، شام کے لوگوں نے دیکھا تھا، یہ 4 برس کی بچی کو دیکھا تھا، اس کی مظلومیت کو دیکھا تھا، اس کے درد کو دیکھا تھا، اس کی اس تڑپ کو دیکھا تھا کہ کس حسرت سے بابا کے سر کو دیکھتی تھی، اے بابا مجھے ایک بار آ کر سینے سے لگا، تھک گئی ہوں بابا، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر کرتے کرتے تھک گئی ہوں بابا، کوئی مجھے سینے سے نہیں لگاتا ہے میرے بابا، پھوپھی اما کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، میری ماں کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، تڑپ ہوتی ہے بچوں میں، بہت تڑپ ہوتی ہے، جب پریشانی کی حالت ہوتی ہے تو پریشانی کی حالت میں بچوں کو بڑا سکون مل جاتا ہے جب کوئی آ کے انہیں اپنے سینے سے لگا لے، لیکن کون اس 4 برس کی بچی کو سینے سے لگائے؟ سید سجاد کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، زینب حسرت سے دیکھتی ہیں کہ کاش میں اپنی بچی کو اپنے سینے ہی سے لگا کے رکھتا، لیکن نہیں رکھ پا رہے، لہذا ایک حسرت بن گئی تھی، اس کمسن بچی کی ایک حسرت بن گئی تھی کہ مجھے سینا نہیں مل رہا، مجھے میرے بابا کا سینا، مجھے کوئی سینے سے نہیں لگا، اتنی سختیوں سے گزر رہے ہیں لیکن کوئی مجھے سینے سے نہیں لگا رہا ہے، یہی حسرت خواب بن گئی، یہ بہت دن کی حسرت تھی، یہ ایک دن کی حسرت نہیں تھی، عصر عاشور کے بعد یہ حسرت شروع ہوئی تھی، شام غریباں، وہ کوفے کے سفر، وہ شام کا سفر، یہ حسرت بڑھتے بڑھتے خواب میں تبدیل ہو گئی، بیوی نے خواب دیکھا کہ میرا بابا آ گیا ہے، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا ہے، اتنی دنوں کی حسرتیں پوری ہو گئی، بابا کے سینے سے لگ گئی، اے میرے بابا کہاں تھے بابا، اتنے دن، بہت تڑپی ہوں بابا، پھوپھی اما کی حالت نہیں دیکھی بابا، میرے بھیا سید سجاد کی حالت کیا ہے بابا، یہ سب خواب ہے، اور جب خواب سے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ بابا نظر نہیں آ رہے ہیں، جو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ بیداری کے بعد بھی یقین نہیں آتا، جو خواب یقینی سی شکل لگتی ہے، دیکھا کہ بابا نہیں دکھ رہے ہیں، تو دیکھ رہی ہے داہنی طرف بائیں طرف، میرے بابا کہاں ہیں، اے پھوپھی اما میرے بابا کہاں ہیں، اے میرے بھیا میرے بابا کہاں ہیں، ابھی میرے بابا آئے تھے، مجھے سینے سے لگایا تھا، مجھ سے باتیں کر رہے تھے، مجھے پیار کر رہے تھے، لیکن میرے بابا کہاں چلے گئے، بیبیاں سمجھ گئی کہ اس معصوم نے خواب دیکھ لیا ہے، بیبیاں رونے لگیں، اب سنانے سے اس بیبی کو سینے سے لگانے لگیں، رونے لگیں، رونے کی آواز دربار تک پہنچی، حسین ابن علی کا سر اس ملعون نے دربار سے خیمہ زندان میں بھیج دیا، ایسے عالم میں جب بچی اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی، جب سامنے سر نظر آیا، جو چند لمحے میں سارا منظر بدل گیا، بیبی نے سر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، آواز دی، بابا یہ کیا ہو گیا، من الذی قطع وریدک، اے بابا کس نے آپ کے گردن کو کاٹ ڈالا،
من الذي قطع وريدك؟ اے بابا کس نے یہ گردن کاٹی؟ من الذي خضبك بدمائك؟ اے بابا کس نے آپ کے چہرے کو آپ کے خون سے رنگین کر دیا؟ اے بابا یہ کیا ہو گیا؟ من الذي ایتمنی فی صغر سنی؟ اے بابا میں یتیم ہو گئی، اے بابا اس یتیمی میں میرا سہارا کون بنے گا؟ یہ فریادیں بلند ہو رہی تھیں کہ دھیرے دھیرے آواز کم ہونے لگی، آواز ٹھہرنے لگی، اور ٹھہرتے ٹھہرتے آواز بالکل رک گئی. جب آواز رکی تو سید سجاد آگے بڑھے، اے بھوبی اماں، جس بابا کی امانت کو بڑی محنت سے بچا کے لائے تھے اب وہ باقی نہ رہی، اب زندان شام تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور ایک 4 برس کی بچی کی میت تھی. سلام ہو سید سجاد پر، سلام ہو تم پر اے میرے آقا، اس عالم میں اپنی بہن کو کس طرح سپرد خاک.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحق محمد وعترته الطاهرين. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہماری ان مجلسوں کو عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں عزاء حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار اس راہ میں آگے بڑھنے میں ہمارے جو گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ہمیں اپنے مومن بندوں میں قرار دے، پروردگارہ ہمیں مبغضین و غالیوں سے نجات دے، پروردگارہ امت مسلمہ کو ہر طرح کے شر سے نجات دے، ظالموں کے ظلم سے نجات دے، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، راہ حق میں جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو زندہ ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار